بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کائنات میں ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن بہت سی چیزوں کو دوسری چیزوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے. جس طرح جاندار مخلوق ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، انسان، جنات، فرشتے، کریم ترین کیڑے مکوڑے، لیکن ان سب نے خداوند قدوس نے انسان کو افضل قرار دیا. ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ محترم بنایا. پھر انسانوں میں ایمان والوں کو غیر ایمان والوں پر، اللہ کے اطاعت گزاروں کو اللہ کے نافرمانوں پر برتری حاصل ہے. پھر اللہ کی اطاعت کرنے والوں میں، جن کو اللہ نے دینی علم سے نوازا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اہل ایمان اور اہل علم کے درجات بلند ہیں. پھر ان اہل علم سے میں اللہ کے جتنے زیادہ مقرب ہوں گے، اللہ کے جتنا خاص تعلق ہوگا، اتنا مقام بلند ہوگا. اللہ نے اپنی کائنات بنائی، اس کائنات کے اندر ایام بنائے، دن رات بنائے، ہفتہ بنایا، مہینہ بنایا، سال بنایا. سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہمیشہ سے محترم تھے. اسلام کے آنے سے پہلے سے ہی 4 مہینے محترم تھے. ارشاد فرمایا، ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا. منہا اربعۃ الحرم، ان 12 مہینوں سے 4 مہینے محترم ہیں. مذہب اسلام سے پہلے بھی 4 مہینے محترم چلے آ رہے ہیں. کون کون سے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. 3 مہینے مسلسل، یعنی عید کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے ذی قعدہ، پھر بقرعید کا مہینہ ذی الحجہ، اور جو اب شروع ہوا محرم، اور پھر رجب، رمضان سے 2 مہینہ پہلے. یہ 4 مہینے ہمیشہ سے محترم ہیں. تو محرم کا مہینہ پچھلی امتوں کے یہاں بھی، پچھلے انبیاء کرام کے یہاں بھی محترم تھا، اور محرم کے مہینے میں خاص طور پر اس کے پہلے عشرے میں 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک پچھلی امتوں کے یہاں بھی بڑے عظیم عظیم واقعات پیش ہوئے، پیش آئے. مطلب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت کو خداوند قدوس نے ظالم اور جابر فرعون کے ظلم سے نجات دلاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو دریا سے پار کرا دیا، اور فرعون اور اس کی ساری طاقت، پوری فوج، پورا لاہو لشکر اس کو دریا میں غرق کر. بہت مشہور بات ہے، فرعون کس ظالم کا نام تھا؟ قرآن نے اس کا تعارف کرایا. فرعون کون ہے؟ ان فرعون علی فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. فرعون نے زمین پر بڑی سرکشی کر رکھی، انسانوں کو بانٹ رکھا تھا. ایک طبقے کو کمزور کرنے کے مقصد سے ان کے سارے بچوں کو ذبح کرا دیا کرتا تھا, یعنی بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کرا دیا کرتا تھا, بچیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. سیدھی سی بات ہے, جس قوم میں صرف بچیاں بچیاں ہوں, عورتیں ہی عورتیں ہوں, مرد نہ ہو, اس قوم کی اخلاقی گراوٹ کا کیا عالم ہوگا؟ کیوں ایسا کرتا تھا؟ کسی کاہن نے اس کو بتلایا تھا کہ تمہاری مملکت میں بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا, اس کے ہاتھوں تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. کاہن نے اطلاع صحیح کی تھی, اور یہ بات پہلے بتلا چکا ہوں اور آج بھی اس کو دہرا رہا ہوں, سننے غور سے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے اعلان نبوت سے پہلے آسمانوں کا نظام کچھ اور تھا, اور آپ کی نبوت شروع ہونے کے بعد آسمانوں کے نظام میں تبدیلی آئی. پہلے کیا تھا؟ دنیا کا جو نظام ہے, خداوند قدوس نے یہ نظام فرشتوں کے حوالے کر رکھا ہے. پانی یہ برسائے گا, ہوا یہ چلائے گا, اعمال یہ لکھے گا, عذاب یہ دے گا, بچیوں کو یہ پلٹے گا, وہی یہ لے کر آئے گا. آپ صبح شام سنتے رہتے ہیں, فرشتوں کی ایک ٹیم فجر میں آتی ہے اور شام کو چلی جاتی ہے, دوسری ٹیم شام کو آتی ہے صبح چلی جاتی ہے. روز کا معمول کہ دنیا کا پورا نظام فرشتوں کی مارفت چل رہا ہے. ہمارے کندھوں پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اچھے برے اعمال لکھنے کے لیے. کیونکہ دنیا کا نظام فرشتوں کی مارفت چل رہا ہے, انسانوں میں وہ طبقہ جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم کسی نبی کی امت نہیں, لیکن پتہ کچھ نہیں ہے کس کی امت ہے, کب تھا, کون سی کتاب تھی, کب بھٹکی, کب گمراہ ہوئی, راستے سے کب بھٹکی ہے, کوئی اطلاع نہیں ان کو. جیسے ہندوستان کے ہندو, دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی آسمانی تعلیمات کا کچھ حصہ ہے, کوئی سرا نہیں ہے, کچھ اتا پتہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن دنیا کے اندر جو انبیاء کرام کی تعلیمات مختلف علاقوں میں آتی رہی اور انسانوں کے پاس پہنچتی رہی, مٹتی رہی, گھٹتی رہی, بڑھتی رہی, اور پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات گھٹتی بڑھتی کیوں تھی؟ وجہ کیا تھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے, اس کو سمجھیے, جس کو ہم نے معمولی سی بات سمجھیے. پچھلی امتوں میں دین کے اندر خلط ملط کرنے والوں کی پکڑ نہیں ہوتی. امت محمدیہ میں دین میں کمی زیادتی کرنا سخت ترین جرم ہے, بدعات کو ایجاد کرنا بدترین جرم ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام, جس نے کسی بدعتی کی دین کے اندر خرافات کرنے والے کی, دین کے نام پر غیر دین کو شامل کرنے والے کا احترام کیا, اس نے دین کی بنیاد ڈھانے والے کو مدد دی. من وقر صاحب بدعت, کسی بدعتی کا احترام کیا, فقد اعان علی هدم الاسلام, اس نے اسلام کی بنیاد ڈھانے میں ڈھانے والے کو سپورٹ کیا, مٹیریل فراہم کیا. کتنا سخت ترین جرم ہے. دوسرے موقع فرمایا, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو مرتد, جو ہمارے اس دین کے اندر کسی ایسی چیز کو بڑھائے جو دین کا حصہ نہیں, اذان لمبی کرے, نماز لمبی کرے, روزے لمبے کرے, بجائے دو عید کے تین عید کرو, بجائے تین عید کے چار عید کرو, کوئی بھی ایسا کا جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے, پیغمبر اسلام سے, آپ کے صحابہ سے نہیں ہے. آپ نے اپنے شوق میں جمعہ کی نماز بجائے دو رکعت کیا تین رکعت پڑھنے لگے اللہ کی محبت میں, اس قسم کا کوئی بھی کام. آپ رمضان کا روزہ رکھتے رکھتے مارے جذبے نے آپ نے عید کے دن بھی روزہ رکھ لیا, 30 دن رمضان کے رکھے, 21واں عید کا رکھ لیا ہماری محبت میں, نہیں. اصول ہے اسلام میں, باؤنڈری ہے, حدود ہے, تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, اس سے آگے مت جاؤ. پچھلی امتوں میں کیا ہوا, ان کے یہاں جو مذہبی پیشوا ہوتے تھے جب وہ کوئی مسئلہ بیان کرتے تھے تو وہ اس کے پابند نہیں تھے بنیاد بتلائیں. مذہب اسلام میں مسئلہ بیان کرنے والا بنیاد بتلانے کا پابند ہے. اب اگلی گفتگو یہ ہوتی ہے کہ بنیاد کس کو کہتے ہیں. یہاں پر بعض لوگوں سب سوار ہو گیا کہ قرآن کی آیت دکھاؤ, پیغمبر کی حدیث دکھاؤ. نہیں, بنیاد سے مراد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے نصوص کے اندر, قرآن و حدیث کی عبارتوں کے اندر کوئی اصول ہوگا, اس اصول کی روشنی میں خلفائے راشدین نے یا صحابہ نے, محدثین نے, فقہا نے, دین کے خدام نے اگر اس اصول کی روشنی میں مسئلہ نکال کے دیا ہے تو وہ اصول ہمارا حوالہ ہوگا. لیکن ہر مفتی کو, ہر عالم کو اپنی بات بتلانے کے ساتھ یہ بتلانا ہوگا کہ اس کی بنیاد کیا ہے. جس طریقے سے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں, آپ کا مقامی کورٹ فیصلہ کرتا ہے, وہ لکھتا ہے اس مقدمے میں گواہوں نے یہ کہا, ثبوت مکمل فراہم ہوئے کہ نہیں ہوئے, ثبوت فراہم نہیں ہو سکا اس بنیاد پر مقدمہ خارج کیا جا رہا ہے. ابھی میں یو پی دورے میں تھا, ایک جگہ اتفاق سے جلسے میں خطاب کرنے کا موقع آیا, وہاں پر یہ بات آئی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے جیل میں ڈال دیا تھا, ان کے خلاف فرضی گواہیاں جمع کر کے ان کے خلاف فیصلہ کروا دیا, جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے فرضی الزامات لگا کر کے ان کے خلاف پھانسی کا فیصلہ کروا دیا تھا. تو آپ الزام کورٹ کو مت دیجیے, کورٹ کو اندھا بہرا ہوگا. کورٹ کو مقدمے کی پیروی دیکھتا ہے اور کورٹ کورٹ میں آئے ہوئے گواہوں کو دیکھتا ہے. ممکن ہے کہ واقعہ جھوٹا ہو لیکن دوسرا فریق ثبوت نہیں پیش کر سکا, اس نے ثبوت پیش کر دیا, ارے بھائی جگہ میری ہے, آپ کہتے ہیں میری ہے, مقدمہ کورٹ میں گیا, مجھ کو بلایا گیا, جو میرے پاس اصل کاغذ تھا میں نہیں پیش کر پا رہا ہوں, گم ہو گیا ہے, جل گیا ہے, نہیں لے کر گیا ہوں, اور دوسرا آدمی فرضی کاغذ بنا کر پیش کر دیتا ہے اور میں اس کے فرضی ہونے کا پروف نہیں کر پا رہا ہوں, مقدمہ ہار جاؤں گا. عدالت میں جیسے ثبوت پیش ہوں گے مقدمہ کا فیصلہ ویسا ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے جس کے خلاف کورٹ نے فیصلہ کر دیا مجرم ہونے کا وہ واقعتاً مجرم ہو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گواہ نہیں پہنچے, یا جس کو کورٹ نے گواہی مکمل نہ ملنے کی بنیاد پر بری کر دیا, ضروری نہیں ہے کہ وہ بری ہو. حالات اور بھی ہو سکتے ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے مرڈر کرنے والے پیشہ ور جو قاتل ہوتے ہیں وہ گواہوں کو کورٹ تک نہیں جانے دیتے. تو کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے؟ کورٹ لکھتا ہے, وکیل جج لکھتا ہے اس مقدمے کی یہ کنڈیشن تھی, ان بنیادوں پر میں نے یہ فیصلہ کیا, اگلا کورٹ اس پر مزید غور کر سکتا ہے. آپ وہاں سے اٹھ کر سیشن کورٹ جا سکتے ہیں, وہاں سے اٹھ کر ہائی کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں, وہاں سے اٹھ کر آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. ہمارے یہاں جب کوئی عالم مفتی کوئی مسئلہ بتلائے گا, خاص طور پر لکھ کر دے گا, تو وہ لکھے گا ھذا ما عندي والله اعلم بالصواب, اوپر لکھے گا بشرطِ صحت سوال, کہ سوال کے اندر جو بات لکھی گئی ہے اگر واقعہ ایسا ہی ہو تب. ممکن ہے کہ آپ فرضی سوال بنا کے لائے ہو, اور یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی عزت لینے کی لوگ فرضی سوالات بناتے ہیں, سوال کے اندر گڑبڑی کرتے ہیں, مفتی کی وہ ذمہ داری ہے. کسی عالم کو کسی مفتی کو دین کی بنیادوں میں تبدیلی کرنے کا حق نہیں ہے. پچھلے مذاہب میں کیا ہوا, پچھلے مذاہب میں مذہب کے پیشوا نے کہہ دیا بات ختم. جب مذہب کے پیشوا نے کہہ دیا اور بات ختم, تو ہر 150 سال کے بعد ایڈیشن بدلتے رہے. مثلاً آپ ہم سے پوچھئے, کسی عالم پوچھئے کہ مولانا سال میں کوئی دن منظور ہے, ہم کہیں گے نہیں, کوئی دن منظور نہیں ہے. کوئی ہفتہ منظور ہے, کوئی ہفتہ منظور نہیں ہے. پنڈت جی کے پاس جائیں گے, پنڈت جی شادی کرنا ہے تو پنڈت جی نکالیں گے شبھ ہے کہ اشبھ ہے, پھر وہ پنڈت جی کو لفافہ جائے گا لیکن اشبھ شبھ ہو جائے گا, تو سب ہوتا رہتا ہے. کسی کی ہمت نہیں کہ پوچھ لے کہ یہ اشبھ کیوں ہو گیا, وجہ اس کا کسی کے پاس جواب نہیں. مذہب کی بنیاد پر کوئی سوال کیجیے ان سے, وہ جواب دے, ان سے پوچھو وجہ, آپ کو بیٹھ کے رضا دیں گے. اور ادھر آپ کسی مفتی سے پوچھیے وجہ, تو مفتی پابند ہے وجہ لکھنے کا. یہ فرق ہے. پچھلے انبیاء کرام نے مذہبی کتابوں کے نام پر جو باتیں نقل کی جاتی تھیں کہ فلانی بات تورات میں ہے, فلانی بات انجیل میں ہے, فلانی بات موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے, پلٹ کر کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ یہ بات تم تک کیسے پہنچی. امت محمدیہ میں, امت محمدیہ میں 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات, اس کو بتلانا پڑے گا کہ یہ حدیث میں کہاں سے لایا. اور جب تک حدیثیں کتابوں کے اندر جمع نہیں ہو گئی تھی اس وقت ان محدثین کو ترتیب وار اپنے استادوں کے نام گنانے پڑتے تھے کہ میں نے اپنے استاد فلاں سنی, انہوں نے اپنے استاد فلاں سے, انہوں نے اپنے استاد فلاں سے, انہوں نے اپنے استاد فلاں سے, کہیں پر 5 راوی, کہیں پر 6 راوی, کہیں پر 7 راوی. پھر راویوں کے حالات, یہ سارا پروف کرنا ہوتا تھا. چونکہ خدا بندے قدوس کو اپنے آخری پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کو قیامت تک محفوظ رکھانا تھا اور آپ کی تعلیمات کو محفوظ رکھانا تھا, اس لیے کہ اگر پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات مٹ جاتی تو قرآن پاک کی تشریح ہم کہاں سے لاتے. یہ کہ جھولی والے آپ کے سامنے آئے, ماشاءاللہ کام چالو ہے, اور جھولی والوں سے میں کہوں گا نماز سے پہلے پہلے آپ جھولیاں مکمل کر لیجیے گا, نماز کے بعد ایک چھوٹا سا اعلان ہوگا اس میں آپ شامل نہیں ہوں گے. مسجد اقصیٰ کے جھولی والے نماز سے پہلے پہلے اپنی جھولیاں مکمل کر لیجیے. ماشاء اللہ بائیں طرف کام ہوا, پلسٹر ہوا, ماربل لگ رہا ہے, اوپر بھی کام ہو رہا ہے, دائیں جانب جو آپ کا دادر ہے اس پر بھی کام چالو ہو رہا ہے, پلسٹر ہوگا, پوٹی لگے گی, جالیاں لگیں گی, ماربل لگے گا, یہ سارے کام آپ کی نگاہوں کے سامنے الحمدللہ آپ تعاون کرتے تھے. برسر سے تعاون کی میں اللہ کے گھر جو پیسہ استعمال ہو اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو. ایک بات بہت طریقہ, قرآن پاک قیامت تک محفوظ رہے گا, اس سے اللہ نے دو ذرائع اپنائے. ایک تو انسانوں کے دلوں کے اندر قرآن پاک کی محبت ڈال دی, قرآن پاک سے لگاؤ ہے. آپ قرآن پاک کو پڑھیے بور نہیں محسوس ہوتا, ایک رکو پڑھیے 2 رکو پڑھنے کا شوق ہوگا, ایک پارا پڑھیے 2 پارا پڑھنے کا شوق ہوگا, 10 پارا پڑھیے 20 پارا پڑھنے کا شوق ہوگا, 20 پارا پڑھیے 1 قرآن پڑھنے کا شوق ہوگا. کوئی ایک بندہ آپ کو انڈیا کے اندر ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے قرآن پڑھتے پڑھتے میرا دل اکتا گیا. نہیں, یہ دلوں کی غذا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, یہ نصیحت بھی ہے, پیغام بھی ہے, دلوں کی بیماریوں کا علاج بھی ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین, یہ دلوں کی غذا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان پہنچتا ہے, غذا ملتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد رکھو دلوں کی غذا, دلوں کا اطمینان, دلوں کا سکون اللہ کی یاد ہے. الحمدللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے لے کر آج تک لاکھوں لاکھ انسان قرآن پاک کے حافظ ہیں, اور آج تو ہم اگر کروڑوں کہیں تو غلط نہ ہوگا. یہ فخر کسی اور کتاب کو حاصل نہیں, یہ نسبت کسی اور کتاب کو حاصل ہے. وہ خداوند قدوس کا اعلان, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, قرآن کو ہم نے اتارا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. وہ کب؟ جب تم نالائقوں کو اس کی توفیق نہ ہوگی تب. اگر سارے انسان قرآن پڑھنا چاہو گے, قرآن پاک کے سارے نسخے نعوذ باللہ مٹ جائیں, سمندر میں ڈوب جائیں, جل جائیں, گم ہو جائیں, ضائع ہو جائیں, تب بھی خداوند قدوس, جس طرح خداوند قدوس نے خانہ کعبہ کی حفاظت دریا کے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کرائی تھی, خداوند قدوس اپنی کتاب کی حفاظت دل کے اندر رہنے والی چیونٹیوں سے کرائے گا, پانی کی مچھلیوں سے کرائے گا, پیڑ کے پتوں سے کرائے گا. لیکن الحمدللہ آج تک اس کی ضرورت نہیں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ, ان کے شاگرد, شاگردوں کے شاگرد, اور ہم اور آپ, ہمارے دلوں کے اندر اللہ نے قرآن پاک کی عظمت اور محبت ڈال دی. اتنی بڑی مقدار میں دنیا کے اندر نہ کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے نہ کوئی کتاب لکھی جاتی ہے, اور دوسرے کسی مذہب کی کوئی کتاب زبانی یاد نہیں کی جاتی. بائبل کے حافظ کتنے دنیا کے اندر؟ آپ پوچھئے عیسائیوں سے تمہارے پاس بائبل کے حافظ کتنے, آپ پوچھیے یہودیوں سے تمہارے پاس توریت کے حافظ کتنے. سر قلم سے جھک جائے گا. اور مسلمانوں سے پوچھئے, میں نے ابھی آپ سے کہا اگر کروڑوں کہا جائے تو غلط نہیں ہے, کم سے کم ہمارے ہندوستان کے اندر 10 لاکھ حفاظ تو ہوں گے. ایک طریقہ اللہ نے بھی اپنایا. قرآن پاک کی تصریح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, آپ کی حدیثیں ہیں, آپ کا عمل ہے, تو خدا بند قدوس نے آپ کی زندگی کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کی جانثار دین پیدا کر دی, ازواج مطہرات کی جانثار دین پیدا کر دی, جنہوں نے فاقے کرنا گوارا کیا, وطن چھوڑنا گوارا کیا, اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو ضائع نہیں ہونے دیا, ایک سنت کو ضائع نہیں ہونے دیا. الحمدللہ آپ کی پوری زندگی تاریخ کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے. یہ فرق ہے پچھلی آسمانی کتابوں کی تعلیمات میں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں. اور سنیے اگلی بات, پچھلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں تھیں وہ زبانیں دنیا سے مٹ گئی, پچھلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں تھیں وہ زبانیں مٹ گئی, پرانی ہو گئی, اس لیے کہ زبان کچھ دنوں کے اندر پرانی ہوا کرتی ہے. آج کی اردو, 50 سال پہلے کی اردو, غالب کے دور کی اردو, اس سے پہلے کی اردو, اس کے دور ہو رہے ہیں. آج سے 50 سال پہلے اردو کے اندر فارسی کی بناوٹ تھی, اس سے اور پہلے, اس سے پہلے اردو بچپن کے دور سے گزر رہی تھی, بالکل آغاز کا دور تھا. جب اردو کے عروج کا دور ہے, ارتقا کا دور ہے, مغل بادشاہوں کا جو آخری دور ہے, اس میں اردو فارسی کے ساتھ مل کر لکھی جائے. اور آج بھی جس کی فارسی درست نہ ہو وہ صحیح اردو نہ بول سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے. یہ حقیقت بہت کڑوی لگتی ہے لوگوں کو, لیکن الفاظ نوٹ کر لے, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, جس کی فارسی اچھی نہیں ہوگی وہ اردو نہ صحیح بول سکتا ہے نہ صحیح لکھ سکتا ہے. بمبئی میں ایک اردو پر بڑی کانفرنس ہو رہی تھی, ہمارے ایک بڑے محترم ذمہ دار عالم دین ہیں, ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں. انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جغادریوں سے کہا, ایک دور تھا کہ اردو سر فروشوں کی زبان ہوا کرتی تھی, انقلاب پسندوں کی زبان ہوا کرتی تھی. کب؟ جب اردو علماء کے ہاتھ میں, جب اردو علماء کے ہاتھ میں تھی تو یہ انقلابیوں کی زبان تھی, یہ سرفروشوں کی زبان تھی, اور جب سے نچیوں اور کویوں کی زبان ہو گئی آپ کے سامنے, اور بات آئی تو سن لیجیے, یہاں پر بہت سے فکر لوگ بیٹھے ہوں گے, اس حقیقت کو نوٹ کر لیجیے, اس ملک میں جتنے بابائے اردو گزرے ہیں کسی ایک کا آپ نام لیجیے, مسلمانوں میں سب سے سب عالم ہیں, جتنے بابائے اردو گزرے, محمد حسین آزاد ہو, مولانا الطاف حسین حالی ہو, مولانا جوہر ہو, سر سید ہو, جتنے بھی رحمت ہو, مولانا ابوالکلام آزاد ہو, کتنی نعمانی کس کا نام لو گے آپ, عبدالحق ہو, جس کا آپ نام لیں گے وہ سارے کے سارے علماء تھے. دور تھا ٹھیک ہے, اب اردو اکیڈمی کے نام پہ کوئی کھا رہا ہے, فلاں کوئی واحد مل رہا ہے, جن کا سین صاف درست نہیں, جن کا املا درست نہیں ہے, جن کو معزز اور معزز کا فرق نہیں آتا, جن کو احیاء اسلام اور احیاء اسلام کا فرق نہیں آتا, جو اسرار اور اسرار کا فرق نہیں جانتے, ان کو حکومت آواز دیتی ہے, اس لیے کہ وہی وہاں لائن لگائے کھڑے ہوتے ہیں. ورنہ الحمد للہ جتنی اچھی اردو علماء بولتے ہیں کوئی کیا خاص بولے گا, اس لیے کہ اردو کے لیے فارسی کی مہارت ضروری ہے. جس طرح اردو پرانی ہوئی, سنسکرت پرانی ہوئی, عبرانی زبان پرانی ہوئی, پچھلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں تھی وہ زبانیں پرانی ہوئی, اور قرآن مقدس عربی زبان میں, قرآن کی جو عربی ہے, قرآنی عربی, وہ
دبئی وبئی کی نہیں, آج کل جو وہاں فی اور معافی چلتا ہے وہ نہیں, وہ تو مذاق ہے اردو کے نام عربی کے نام پر. جو گرامر کی عربی ہے, جو فصیح عربی ہے, جو قرآنی عربی ہے, الحمدللہ وہ جس طرح 1400 سال پہلے ایک زندہ زبان تھی, آج بھی وہ اسی شان کے ساتھ ویسے ہی زندہ زبان ہے. اللہ کو اپنی آخری کتاب کو زندہ رکھنا تھا, اس زبان کو زندہ رکھا, وہ زبان پرانی نہیں. جس زبان میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں وہ زبان پرانی نہیں ہوئی, جس زبان میں قرآن مقدس ہے وہ زبان پرانی نہیں ہوئی. یہ تو میں 2-4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خدا بند قدوس نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ آخری اور سب سے زیادہ محترم کتاب قرآن مقدس کو بھی محفوظ رکھا, اور قرآن پاک کی تشریح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی محفوظ رکھا. پچھلے آسمانی مذاہب اس بنیاد پر مل گئے کہ ان کے یہاں بلکہ ملکے سے روکا نہیں گیا. آپ کو بتلا دوں, اس ملک ہندوستان میں پہلی جنگ لڑی گئی بنگال میں تلاسی کے میدان میں 1757 میں نواب سراج الدولہ, اس کے بعد میسور میں 1797 سے لے کر 1799 تک 4 جنگیں لڑی ٹیپو سلطان نے. اس کے بعد سید احمد شہید, شاہ اسماعیل شہید, یہ قافلہ کھڑا ہوا 1826 سے لے کر 1831 تک. اس قافلے سے سستہ ہو جانے کے بعد لوگوں کے حوصلے پکے ہو گئے اور حالات تقریباً بے قابو ہو گئے. 1857 کی دلی کی جنگ سے 1.5-2 سال پہلے 1855 میں ایک بہت بڑا عیسائی پادری مبلغ برطانیہ سے ہندوستان بھیجا گیا. کیا کہہ کے بھیجا گیا تھا؟ اس نے یہ کنکلاس لیا تھا کہ میں پورے ہندوستان کو عیسائی بنا کر لوٹوں گا. یہ کنٹریکٹ تھا. پادری پنڈت, اس کو پوری سیکورٹی دی گئی, پوری فوج دی گئی, پوری ٹیم دی گئی, اور فنڈ کے نام پر دولت کے جھولے انبار کھول دیے گئے, جو لگے لے لیں. اس نے بمبئی آ کر کے اعلان کیا میں پورے ہندوستان کو عیسائی بنا کر چھوڑ دوں گا, اور مسلمانوں میں اگر کوئی اس لائق ہو کہ اس سے مناظرہ کر سکے سامنے آئے. وہ چیلنج کرتا ہوا پورے ملک میں ٹہل رہا تھا. ایک اللہ کا نیک بندہ سرفروش سر پر کفن باندھ کر کھڑا ہوا, کون؟ مولانا رحمت اللہ کیرانی. انہوں نے پادری سندر کے چیلنج کو قبول کیا, اس کو تحریری مناظرے کا چیلنج کیا. اب بہرحال وہ تو پورے ملک میں گھوم گھوم چیلنج کر رہا تھا, قبول کرنا اس کی مجبوری تھی. اس نے مناظرہ قبول کیا, مناظرہ طے ہوا, اور اکبر آباد میں, یہ اکبر آباد کون جگہ ہے؟ آگرہ, جہاں تاج محل ہے. چونکہ اکبر کے زمانے میں آگرہ ہندوستان کی راجدھانی تھا, اس لیے اس کا نام اکبر آباد تھا. تاریخ میں وہ مناظرہ اکبر آباد کے نام سے آپ کو ملے گا. آگرہ کے اندر مناظرہ طے ہوا. مناظرے کے اندر 3 بنیادیں تھیں, بائبل محرف ہے یا جیسی اتنی تھی ویسی ہے, یعنی اس میں خلط ملط ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. قرآن پاک معتبر یا غیر معتبر, قرآن میں خلط ملط ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ سچے رسول ہیں کہ نہیں ہے. پہلا عنوان تھا بائبل کے معتبر ہونے اور غیر معتبر ہونے کی بحث. مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے کھڑے ہو کر کے حوالوں کے ساتھ یہ بات کہی کہ بائبل کے اندر تحریر ہوئی ہے, کل سے ملت ہوا ہے. پادری پنڈن نے کھڑے ہو کر کہا ہم اس وقت تحریر مانیں گے جب پچھلے کسی نسخے میں وہ چیز نہ ہو اور بعد کے نسخے میں وہ چیز ہو, دونوں نسخے ہمارے سامنے کرو. مولانا اس فن کے ماہروں کو لے کر بیٹھے تھے, انہوں نے وہ نسخے سامنے کر دیے. دیکھو فلاں سن تک یہ عبارت نہیں تھی اور فلاں سن کے بعد عبارت موجود ہے, دیکھو یہاں پر یہ بڑھا, دیکھو یہاں پر یہ بڑھا. کیوں؟ جب باؤنڈری نہیں ہوتی ہے تو وہ 5-5 فٹ ہر طرف سے قبضہ شروع ہوتا ہے. جب اصول ہی نہیں ہے, کوئی نظام ہی نہیں ہے, مذہبی فیصلہ کو ایسا لگا کہ یہاں پر ایک لین بڑھا دوں گا تو فلانا شیر خوش ہو جائے گا, فلاں بلڈر خوش ہو جائے گا, فلاں سیاسی خوش ہو جائے گا. یہ ہوگا؟ اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں ایک آدھ جگہ تو ہے, بس یہ قدرت کی لاٹھی تھی اس کی. جیسے ہی اس نے اعتراف کیا کہ ہاں بات جگہ تو گڑبڑ ہے, تو ہمارا ایک عالم کھڑا ہوا اور اس نے کہا کسی دستاویز کے اندر, کسی فائل کے اندر اگر کوئی ایک جگہ بھی گڑبڑ ثابت ہو جائے تو پوری فائل غیر معتبر ہو جاتی ہے. جب تمہاری بائبل کے اندر تم نے خود اعتراف کیا کہ بعض مقامات پر تو ہے, اب تم اپنے دعوے کو خود ہی ہار گئے. بس مسلمانوں نے نعرہ بلند کیا اور اس کے بعد پھر پادری فنڈر وہیں سے لوٹ کر بمبئی آیا اور واپس برطانیہ لوٹ گیا اور اس نے جا کر یہ بیان دیا کہ رحمت اللہ تیرانوی کو پکڑ کر فوراً پھانسی پر ٹانگ دو, ورنہ اگر یہ سب زندہ رہا تو دنیا عیسائیت کا جنازہ نکال دے گا. یہ میں آپ کو ایک بات کیا سنا رہا ہوں, یہ میں آپ کو ایک بات کیا سنا رہا ہوں, میرے الفاظ نوٹ کر لیجئے. بڑے سے بڑے عیسائی پادری سے آپ پوچھئے تمہاری آسمانی کتاب ویسی ہی محفوظ ہے جیسی تمہارے پیغمبر کو اتری تھی. یہودیوں سے پوچھئے تمہاری آسمانی کتاب تورات ویسے ہی محفوظ ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام کو اتری تھی. سر شرم سے جھک جائے گا, اس کے پاس یہ جواب نہیں ہوگا کہ ہاں کیوں, اس کا خود ان کو اعتراف ہے. اور قرآن مقدس, قرآن مقدس کے بارے میں آپ کسی جاہل مسلمان سے پوچھئے کہ بھائی قرآن کہہ پا رہا تھا 30 سال, ابھی کہہ پا رہا ہے 30 سال, شروع کہاں سے ہوتا ہے الحمدللہ الف سے, ختم کہاں ہوتا ہے ونداس کی سین پر. کوئی کہے کہ وہ سعودیہ عربیہ میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی علماء کی, انہوں نے ایک پارہ بڑھا دیا, تو جاہل مسلمان بھی قبول نہیں کرتے. یہ نہیں ہو سکتا ہے نا, قرآن میں جاتی نہیں ہوتی. یہ من جانب اللہ اس آسمانی کتاب کے محفوظ رکھانے کے اسباب ہیں اور اس پر ہم جتنا فخر کریں وہ کم ہے. بہرحال بات ذرا لمبی ہو گئی, میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن سے سال اور مہینے بنائے, محرم کا مہینہ اس دن سے محترم ہے. اور فرعون بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا, خداوند قدوس نے فرعون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اے بنی اسرائیل, یاد کرو اس وقت کو جب تم کو ہم نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی, جو تم کو بدترین عذاب دیتا تھا, تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش. یہ جو واقعہ ہوا بنی اسرائیل کہ ایک بچے کے ذریعے فرعون کی تباہی اور بربادی, اس کی اطلاع کسی کاہن نے فرعون کو دی تھی. اور کاہن کو کہاں سے ملی تھی؟ فرشتوں کے آسمانی نظام میں جہاں فرشتوں کا مشورہ ہوتا تھا وہاں جنات پہنچ جاتے تھے, چھپ چھپا کر بیٹھ جاتے تھے اور ان کی باتیں کچی پکی سن لیا کرتے تھے, کبھی پوری بات سن لیتے تھے اور کبھی آدھی دیا سن لیتے تھے. اور وہ جنات آ کر جادوگروں کو اور کاہنوں کے کان میں پھونک دیا تھا. ایسا ہونے جا رہا ہے, اگر وہاں سے رپورٹ پکی ملی تو یہاں پکی پہنچی, کچی ملی تو کچی پہنچی. یہ بات کہ فرعون تیری مملکت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری حکومت جائے گی, پکی سن کر آئے تھے اور کاہن کو پکی معلوم تھی اور اس نے فرعون سے کہا تھا, وہ بات بالکل صحیح تھی. جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آسمان کے راستے بند کر دیے گئے, اب شیاطین و جنات اوپر نہیں جا سکتے اور اگر جانے کی کوشش کی تو جل کر بھسم ہو جائیں گے, آج کا شعلہ ان کا پیچھا کرے گا. سورہ جن کھولیے 29واں پارہ. وَأَنَّا كُنَّا نَخْرُجُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ, جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ چھپ چھپا کر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا, اب اگر کوئی سننے کی کوشش کرے گا تو اس کے پیچھے آج سے 16 اس کا پیچھا کرے گا. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا کے نظام میں جب یہ تبدیلی ہوئی, جنات پریشان ہوئے. تبدیلی کیوں ہوئی؟ یہ راستے کیوں روک دیے گئے ہیں؟ خدا بند قدوس بندوں سے ناراض ہے یا دنیا کے اندر کوئی بڑا انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے؟ وَأَنَّا لَا مَدْرِي أَسَرٌ أُجَلْمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین والوں سے اللہ ناراض ہے؟ ام اراد بهم ربهم رشدا، یا اللہ نے کسی نعمت کا فیصلہ کیا ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، آپس سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. جناتوں کی تعداد بہت، طاقت بہت ہے، سفر بہت تیز کرتے ہیں. انہوں نے ٹولی بنا کر یہ فیصلہ کیا کہ پوری دنیا کا سروے کیا جائے گا، اب پوری دنیا میں یہ انکوائری کی جائے گی کہیں کوئی نہ کوئی بڑی چینجنگ آئی ہے، ذرا یہ معلوم کرو کہ بنیاد کیا ہے. وہ جناتوں میں ٹولیاں گھوم رہی تھیں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے لوٹ کر آ رہے تھے. مکے سے پہلے آپ نے ایک جگہ پر قیام کیا ہوا تھا اور تہجد کی نماز میں آپ قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے. جناتوں کی ایک ٹولی وہاں سے گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اس ٹولی کے کان میں قرآن پاک کی آواز پڑی، وہیں رک گئی اور آپس میں باتیں کرنے لگے. یہ خاتم النبیین آ گئے، آخری پیغمبر تشریف لے آئے اور اللہ کی آخری کتاب قرآن نازل ہو گئی. ان کے احترام میں اور اعزاز میں آسمانی نظام کے اندر تبدیلی کی گئی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو ان لوگوں نے کہا ہم کو کلمہ پڑھنا چاہیے، شریف لوگ ہم کو ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہیے. آپ نماز سے فارغ ہوئے، وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان قبول کیا اور جا کر اپنی قوم کو یہ پیغام دیا، اے قوم اس تبدیلی کا راز ہم کو مل گیا، آخری پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا چکے ہیں اور ہم ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے آ رہے ہیں، اور تم بھی کلمہ پڑھ لو تاکہ تمہاری بھی عاقبت بن جائے. چھبیسواں پارا سورہ احقاف. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ہم نے آپ کے پاس سے جناتوں کی ایک ٹولی گزاری جو رک کر قرآن سن رہے تھے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب قریب آئے تو آپس میں اشارہ کیا خاموش رہو، احترام کے ساتھ قرآن سنو. فَلَمَّا قُضِيَ، جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے، اب یہاں پر قرآن نے اختصار سے کام لیا، تشریحات حدیث کے اندر. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اپنی قوم یعنی دائی بن کر گئے. دائی کب بنے گا بندہ؟ جب دعوت قبول کرے گا، حضور کا پیغام لے کر آگے بڑھے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے ہماری قوم اللہ کے داعی کی بات سن لو اور تم بھی ایمان لے آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، عذاب سے نجات دے گا، جنت تم کو دے گا. فرشتوں کی گفتگو کو شیاطین سن لیا کرتے تھے، وہ آ کر کاہنوں کو بتلا دیا کرتے تھے. اور فرعون سے بھی ایک کاہن نے یہ بات بتلائی تھی کہ تمہاری حکومت میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے ہاتھوں تمہاری حکومت ضائع ہو جائے گی. اس لیے فرعون پگلا گیا تھا اور بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا تھا. تقریباً 70,000 بچے بنی اسرائیل کے فرعون نے ذبح کیے. پروردگار کا اصول ہے، ہمیں جو کرنا ہے وہ ہوئے گا، ہمیں اگر بچہ پیدا کرنا ہے تو ہوئے گا، تجھ سے روکتے میں روک لے. پروردگار نے کہا فرعون پریشان مت ہو، وہ بچہ تیرے ہی ناک کے نیچے پلے گا، تیرے گھر میں پلے گا، روک کیسے روکتا ہے. خدا بند قدوس نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ الہام کیا، اوحینا الی امی موسیٰ ان ارضعی فاذا خفتی علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی، ہم نے القا کیا، بچہ پیدا ہوگا، ایک آدھ دن بچے کو اپنے پاس رکھ لو، پیار کر لو، دودھ پلا لو، ماں کی ممتا کا حصہ ہے، اور اس کے بعد بچے کو بستر میں ڈال ہٹا کر کے دریا میں ڈال دو، اس کے بعد تمہارا کام ختم. ولا تخافی ولا تحزنی، نہ وہ ڈوبے گا نہ وہ مرے گا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس بچے کو واپس تمہاری گود میں پہنچوا دیں گے، ذرا صبر سے کام لو. بچے کو دریا میں ڈالا، وہ بچہ بیٹھے بیٹھے فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، اس کو نکالا گیا. کون بچہ ہوگا، کس کا ہوگا؟ بعض لوگوں نے کہا کسی اسرائیلی نے گھبرا کے دریا میں ڈال دیا ہوگا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں ماں باپ اپنے بچے کو دریا میں خود ڈالیں گے؟ اور دریا میں اگر پھینک کر جان لینی ہوتی تو بستر کیوں لگاتے ہیں، ڈبے میں کیوں رکھتے ہیں؟ یہ باتیں ہو رہی تھی. قرآن کہتا ہے ہم نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے دل میں بچے کی محبت ڈال. چل مسئلہ ہی ختم. ملکہ نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا, میں نے اس بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا, میری اولاد ہے. وقالت امراۃ فرعون قرۃ عین لی ولد لا تقتلوه, خبردار اس بچے کو قتل کرنے کی سوچنا مت. یہ بچہ میں نے لیا, ہمارے گھر میں پلے گا, اگر ہونہار نکلے گا تو بیٹا بنا لیں گے, ورنہ گھر میں رہے گا, محنت کرے گا, کام کاج کرے گا, کھائے پیے گا. لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے. جس بچے سے بچنے کے لیے 70,000 بچوں کو تم نے قتل کیا تھا, اس بچے کو بھی پال رہا ہے. قصہ مختصر یہ کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی والدہ کے پاس پہنچوا دیا پرورش کے لیے, پر موسیٰ علیہ السلام وہاں بنے گئے. یہ وہ فرعون, اور بعد میں اس کی حکومت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں گئی. جس تاریخ کو فرعون غرق کیا گیا اور بنی اسرائیل کو سینکڑوں سال کی غلامی سے ذلت سے نجات ملی, وہ تاریخ کون سی تھی؟ 10 محرم الحرام. اسی لیے ہمارے یہاں مذہب اسلام میں بھی 10 محرم الحرام محترم ہے. کیوں محترم ہے؟ ہمیشہ سے محترم چلایا ہے. اور شروع میں رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے 10 محرم الحرام کا روزہ امت محمدیہ پر کچھ دنوں کے لیے فرض کیا گیا تھا. یہ بعض لوگوں کی رائے ہے, بعض کی رائے ہے کہ افضل تھا, بعض کی رائے ہے کہ رمضان سے پہلے کچھ دنوں کے لیے رمضان کا روزہ فرض 10 محرم الحرام. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ اس تاریخ کو یہودی بھی اس چیز کی یادگار مناتے ہیں, اللہ کی نعمت کے شکرانے کے طور پر, کون سی نعمت؟ فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی, فرعون کا لشکر غرق ہوا تھا اور بنی اسرائیل بخیر و آب کے دریا کے پار ہوئے تھے, وہ بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی موافقت سے بچنے کے لیے, اپنے آپ کو ان سے الگ رکھنے کے لیے 10 سے ایک دن پہلے ملا لو 9-10 یا ایک دن بعد ملا لو 10 اور 11. رمضان کے روزہ فرض ہو جانے کے بعد 10 محرم الحرام کی افضلیت برقرار رہی, فرضیت ختم ہو گئی. اس روزے کا ثواب سال بھر کے روزے کے برابر. یہ نفل روزہ ہے, آپ روزہ رکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی مسلم شریف کی روایت ہے, جس آدمی نے محرم الحرام کے 10 روزے رکھے اس نے گویا کی 360 روزے رکھے, ایک کا بدلہ 10 کے برابر. اور ایک روایت میں ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تربی کی باتیں ہیں, فضیلت کی باتیں. کسی بھی نفل روزے میں, وہ یہ روزہ ہو یا سبرات قید روزہ ہو جس کو بھائی لوگ آہستہ آہستہ دو کر رہے ہیں, پاگل پن. سبرات قید روزہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبرات کے بارے میں فضیلت بتلائی, رات میں عبادت کرو, دن میں روزہ رکھو. اس رات میں خدا بند قدوس ساتویں آسمان کو اتر کے آ کے اعلان کرتے ہیں, کوئی مجھ سے معافی چاہنے والا ہے میں معاف کروں, کوئی روزی مانگنے والا ہے میں روزی دوں, کوئی شفا مانگنے والا ہے دیوار کو میں شفا دوں. اس رات میں رات بھر دعائیں قبول ہوتی ہیں, رات اہمیت کی حامل ہے اور اگلا دن اس کا روزہ ہے. 10 محرم الحرام بھی اہمیت کا حامل ہے, اس میں روزہ ہے. اس مہینے میں غریبوں کی مدد زیادہ کرنا چاہیے, صدقہ کو خیرات بڑھا دینا چاہیے. اسلام کا مزاج ہے ہمارے یہاں عبادت کے ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت جڑی ہوئی, ہر عبادت کے ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت جڑی ہوئی ہے. کیوں؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو گے اللہ راضی ہو. غریبوں کی مدد کرو, کھانے پینے میں وسعت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود, آپ کے صحابہ نے, صحابہ کے بعد تابعین نے, یعنی 7 تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 7 پہلے سے یہ تاریخ, یہ عشرہ, یہ مہینہ محترم ہے. اتفاق ایسا ہوا, الفاظ سننے غور سے, اتفاق ایسا ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی 10 محرم الحرام کو ہو. محرم کی اہمیت, فضیلت, اس کا تعلق واقع کربلا بھی نہیں ہے تو پہلے سے, اس لیے کہ دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا ہے. مجھ سے ایک بیچارہ ہندو کہنے لگا, غیر مسلم سفر میں, تم بیچاروں کو کیا معلوم؟ آپ دیکھتے ہیں نا دس دن کیا ہوتا ہے، کربلا نہ ہوتا دین مٹ گیا ہوتا. قرآن بھی چلا کربلا سے، پیغمبر کی تعلیمات چلی کربلا سے، اسلام کی ساری جنگیں طرف، جنگ بدر کسی کو یاد نہیں، جنگ احد کسی کو یاد نہیں، جنگ خندق کسی کو یاد نہیں، فتح مکہ کسی کو یاد نہیں، سب بھول گئے. پورا اسلام ایک طرف، لپیٹ کے ڈبے کے اندر ایک کربلا بچا. ایک غیر مسلم مجھ سے کہنے لگا، خان صاحب یہ آپ لوگ شادیاں کرتے ہیں ایک سے زائد، وہ تو اصل میں عربستان کا مسئلہ تھا، کربلا میں بہت لوگ مر گئے تھے، بیلنس بگڑ گیا تھا، مرد کم ہو گئے تھے، عورتیں بڑھ گئی تھی، اس لیے وہاں حمرانی طور پر یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ زائد شادیاں کی جائے. میں نے کہا پنڈت جی میں آپ سے کیا بتلاؤں، میں آپ کی عقل کے مطابق جواب دے رہا ہوں. آپ اس لیے کہ آپ تو مسلمان نہیں ہیں، آپ کو معلومات بھی کم ہوئے گی. آپ یہ بتلائیے اگر یہ فیصلہ کربلا کی بنیاد پر لیا گیا تھا تو حسین کے والد محترم حضرت علی نے بی بی فاطمہ کے انتقال کے بعد کئی شادیاں کی. اچھا فاطمہ کی زندگی تک آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد کئی شادیاں آپ نے کیے. حضرت علی کے 18 بچے ہیں، انہوں نے کیوں کی تھی؟ اچھا حسین کے نانا نے 11 کیوں کی تھی؟ اور زائد شادی کرنے کا تو ہم کو فرمان قرآن دے رہا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اب وہ چونکے، کہنے لگے بات تو آپ کی صحیح ہے. اور میں نے کہا پنڈت جی یہ بتلائیے، جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے ان سارے جھوٹ کے بلندوں کو مان لینے کے بعد ساری گپ ہے، شیعوں کی بیان کرتا ساری باتیں گپ ہیں، اور جو لوگ اس گپ کو نقل کر رہے ہیں اللہ کے جواب دیں گے. 100% فردی کہانیاں بنائی گئی تھی. لیکن تم جو کہتے ہو وہی صحیح. یزید کے پاس کتنی فوج تھی اس وقت؟ کم از کم 50 لاکھ فوج، کم از کم بتا رہا ہوں 50 لاکھ فوج تھی. مسلمانوں کی 50 لاکھ فوج میں سے اگر 50 لوگ مر گئے تو بیلنس بگڑ جائے گا. کس پاگل نے آپ سے کہا 50 لاکھ کی آبادی میں اگر 50 لوگ مر گئے تو بیلنس بگڑ جائے گا؟ وہ پھر چونکے. تیسری بات میں نے کہی کہ واقعہ کربلا جنگ تو تھا، واقعہ کربلا جنگ نہیں ہے. اب تو ایک دم بے قابو ہو گئے، بولے پھر کیا ہے؟ واقعہ کربلا جنگ نہیں ہے، الفاظ نوٹ کر لیں آپ، جاہل منافق جنگ کہتے ہیں اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دنیا سے مٹانے کے لیے یہودیوں کے ساتھ جو سازش کی تھی شیعوں نے، شیعت اصل میں یہودیت کا نیا ایڈیشن ہے. سیدنا عمر بن خطاب کو مارا، سیدنا عثمان غنی کو مارا، سیدنا علی مرتضیٰ کو مارا، اور نواس رسول حضرت حسن کو مارا. حضرت حسین اور آپ کے پورے خاندان کو دنیا سے ختم کرنے کی پلانی تھی، ان کو دھوکہ دے کر، ان کی سادگی اور شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کوفے کے شیعوں نے ہزاروں خطوط بھیج کر، دسیوں وفود بھیج کر ان کو کوفہ بلایا تھا، مع اہل و عیال مع خاندان. اسی بنیاد پر جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکے کے لیے آئے، مکے پہنچ گئے تو اکابر صحابہ آپ کے پاس آئے، کیا ہوا؟ کہنے لگے میں غور کرتا ہوں، لیکن ان لوگوں کو ایسا لگا شہر چلے جائیں گے. لوگ جمع ہو کر عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے، آپ خاندان کے بڑے ہیں، محترم ہیں، ان کے چاچا لگتے ہیں، آپ جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائیں جو کوفہ نہ جائے. وہ آئے، وہ سمجھایا عزیزم آپ مت جائیں. کہا چچا بڑی بے چینی ہے، یہ وضاحت میں آپ سے کر دوں، یہ وضاحت بار بار کر دوں آپ کو. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ادنا گستاخی انسان کی آخرت کو برباد کر دیں. وہ صحابی رسول ہیں، نواس رسول ہیں، تقوی اور طہارت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، ہم ان کی نیت پر صبح نہیں کر سکتے. حالات کیا تھے وہ سنیے، اور اصل مجرم کون ہے وہ نوٹ کرنے آپ. عبداللہ ابن عباس نے آ کر کہا عزیزم آپ مت جائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اندر سے بڑی بے چینی ہے, بڑی بے قراری ہے, قرار نہیں ہے, تجھے آپ جانے ہیں. تو کہا آپ تنہا جائیے, بچوں کو لے کر مت, فیملی کو لے کر مت. حضرت عمر نے کہا کہ لیکن گھر والے ساتھ چلنے کو بولتے ہیں, میں گھر والوں کے بغیر تنہا وہاں کیسے رہوں گا, لے کے جاؤں. نہیں بیٹے, مجھے الفاظ تاریخ کے اندر محفوظ ہیں, مجھے ڈر ہے یہ خاندان لوٹ کر نہیں آئے گا. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس, جو ان کے رشتے میں پتا ہوں, اکابر صحابہ منع کر, حضرت حسین کے بھائی محمد ابن حنفیہ, حضرت علی کے صاحبزادے جو بیوی فاطمہ کے بعد دوسری بیوی سے ہیں. اتنا لمبا خطبہ ہے ان کا کتابوں کے اندر, جس کی طبیعت چاہے گی کھول کے آپ کو دکھا دوں گا. وہ آئے بھائی جان, آپ کہیں مر جائیں, کوفیوں کے کہنے پر تو ہرگز بتائیے گا. اور بھائی جان, اگر آپ کا دل نہیں پکتا تو آپ یزید کی خلافت مت قبول کیجئے, میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا, آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا, لیکن آپ کسی کے بہکاوے میں مت آئیے. اور بہتر ہوگا کہ آپ مکہ مدینہ چھوڑ کر تیسرے مقام پر, کسی دور دراز مقام پر منتقل جائیے, اللہ اللہ کیجئے. اور ایک حوالہ بھی ہے, انہوں آپ بھی سن لیں. بھائی جان, ہمارے بڑے بھائی اچھے حسن نے ابا کی وصیت کی بنیاد پر, حضرت علی کی وصیت کی بنیاد پر, کہ بیٹے حسن اگر میرے بعد تم خلیفہ بننا, کسی بھی قیمت پر ایسے معاویہ سے مصالحت کر لینا, مسلمانوں کا آپس میں خون اب نہ بہے. اس لیے کہ 5 سال انہوں نے وہ آلہ حضرت علی کی خلافت میں جو شیعوں نے صحابہ کو آپس میں لڑایا تھا, خون بہایا تھا, جنگ سترین میں 70,000 مسلمان شہید ہوئے تھے. علی روتے, یا اللہ کاش کی میں دنیا سے پہلے چلا گیا ہوں. جب جنگ جمل میں حضرت طلحہ کی لاش علی نے دیکھی, حضرت حسن نے آواز دی, ابا, عرب کا نوجوان, عرب کا یہ دولہا جس کو اللہ کے نبی نے جنگ احد میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی, حضرت طلحہ, جنگ احد میں انہوں نے اللہ کے نبی پر آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر اور کندھے پر روکا تھا, 80 زخم آئے تھے, ایک ہاتھ اتنا زخمی ہو گیا تھا زندگی بھر کام نہیں کر سکا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, جس کو دنیا کے اندر جنت کا دولہا دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھے. جب جنگ جبل میں ان کی شہادت ہوئی, اور کس طرح ہوئی, رات کے اندھیرے میں ہنگامہ کیا گیا اور صحابہ کو پلاننگ کر کے چن چن کے مارا گیا. قادر صحابہ کو عیسیوں نے مارا تھا, چپ چپ کر. طلحہ کو بھی ایک بدبخت نے مارا تھا. علی وہاں گئے, اس ہاتھ کو اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا, خدا بندہ تو گواہ رہنا, میں طلحہ کے قصور قتل سے بیدار ہوں, میں خون عثمان سے بیدار ہوں, جو کچھ ہوا ہے اللہ میری مرضی بالکل ثابت نہیں ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہوا. رات کے میرے میں شور ہوا, ادھر سے ہنگامہ انہوں نے حملہ کر دیا, ادھر سے ہنگامہ انہوں نے حملہ کر دیا. یہ مدود شیعوں اور یہودیوں کی سازش. علی روتے تھے, اپنے بڑے صاحبزادے حسن کو وصیت کی تھی, بیٹا اگر میرے بعد امت تم کو خلیفہ بنائے, تم کسی بھی قیمت پر ایسے معاویہ کے ہاتھ پر صلح کر لینا, اب مسلمانوں کا خون مزید نہ بہے. اس لیے حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت علی کو کوفے کے اندر انہیں شیعوں نے قتل کیا. فجر کی نماز پڑھانے آپ آ رہے تھے, سر پر تلوار سے وار کیا آپ کے, آپ زخمی ہوئے اور شہید ہوئے. وہاں کہاں یزید تھا؟ میں تو بار بار کہتا ہوں, عمر ابن خطاب کو مارا گیا, وہاں کہاں یزید تھا؟ عثمان غنی کو مارا گیا, وہاں کہاں یزید تھا؟ حضرت علی کو مارا گیا, وہاں کہاں یزید تھا؟ تم ساری زندگی ایک نام پڑھے کر لو, جواب دو اس پر. عمر ابن خطاب کا قاتل کون؟ عثمان غنی کا قاتل کون؟ جنگ جمل کا ذمہ دار کون؟ جنگ سفین کا ذمہ دار کون؟ اس سارے تمہارے کالے کر دوں. حضرت حسن نے امت کو جمع کیا, کہا آپ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں خلافت کی, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اگر میں خلیفہ رہا تو یہ بیعت, یعنی یہ تائیدی ووٹ, اس کو بیعت کہتے ہیں, یہ بیعت میرے حق میں ہوگی, اور اگر میں نے کسی کو خلیفہ مان لیا, میں سرنڈر ہو گیا, تو پھر یہ آپ لوگوں کی بیعت ادھر منتقل ہو جائے گی. اس شرط کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت سے بیعت کی. جب بیعت مکمل ہو گئی, 6 مہینے لگے اس میں, حضرت حسن نے معاویہ کو خط لکھا, ابا کی وصیت ہے کہ میں آپ سے مصالحت کروں, میں آپ سے مصالحت کرنا چاہتا ہوں, آپ بتائیں کیا ہونا ہے. معاویہ نے جواب دیا، عزیزم میری بھی یہی خواہش، اب مسلمانوں کو کیوں آپس میں نہ پڑے، بہت لڑایا کیوں نے ہم کو، اور عزیزم میں کاغذ پر دستخط کر کے مہر مار کے بھیج رہا ہوں، شرطیں آپ کو چاہے لکھ دیں۔ حضرت معاویہ نے اپنے پیچ پر دستخط کی اور مہر مار دی، اور قاضی سے کہلوایا جا کر حسن سے کہہ دو مجھے مصالحت منظور ہے، شرطیں آپ کو چاہے لکھ دیں۔ یہ قاصد یہاں پہنچا، حضرت حسن نے اس قاصد دوبارہ بھیجا، حضرت معاویہ سے کہو کہ آپ شام سے کوفہ آ جائیں، کوفہ جامع مسجد میں بڑا جلسہ کیا، قوت جمع ہوئی اور کھڑے ہو کر خطبہ کیا، لوگوں آپ کو یاد ہوگا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہی مردود و ملعون شیعہ میرے والد محترم کے ذریعے جمع ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کا خون 5 سال سے انہوں نے بہایا تھا۔ میرے ابا کی وصیت ہے کہ میں کسی بھی حال میں حضرت معاویہ سے مصالحت کر لوں، میں نے ان کے پاس خط لکھا تھا، انہوں نے مجھ کو جواب دیا تھا، آج میں نے ان کو بلایا ہے، اور میں اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں حضرت معاویہ ہم سب کے بڑے، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ حضرت حسن نے خلیفہ بن جانے کے بعد سلندر کیا تھا، اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے کہا تم بیعت کرو، اپنے فوج جنرل سے کہا تم بیعت کرو، اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے مسلمانوں کا ایک خلیفہ دو خلیفہ نہیں ہوں گے۔ 19 سال کا عرصہ گزرا ہے، 41 سے لے کر 60 تک حضرت معاویہ کا دور 19 سال کا عرصہ ہے، اتنا لمبا دور نہ سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے، نہ عمر فاروق کا ہے، نہ عثمان غنی کا ہے، نہ علی مرتضیٰ کا ہے۔ وہ اسلامی فتوحات جو آپسی اختلاف کی بنیاد پر اٹھی ہوئی تھی پھر شروع ہوئی، اور پھر شروع ہوئی، بحری بیڑے روانہ کیے گئے، دنیا کے دور دراز خطوں میں اسلامی فوج گئی، اور اسلامی نظام بہت بڑا ہو گیا، بہت بڑا ہو گیا۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ جس اختلاف سے بچنے کے لیے الفاظ غور سے آپ سن لیں، طبیعت چاہے گی دعا دیجیے گا، طبیعت چاہے گا گالی۔ امت کے اکابر نے یہ کہا جس فتنے سے بچنے کے لیے، جس خون خرابے سے بچنے کے لیے حضرت علی نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی یہ اختلاف ختم ہونا چاہیے، حضرت حسن نے خلیفہ بننے کے بعد سلنڈر کیا تھا، آج اگر خلافت پھر شام سے مدینہ منورہ منتقل کی جاتی ہے، امت میں انتشار ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ ہے بنیاد 19 سال کا عرصہ ہے حضرت معاویہ کی خلافت کا، حکومت کے سارے بڑے عہدوں پر بنو امیہ فائز تھے، اب اگر خلافت وہاں سے یہاں منتقل کی گئی اور کسی مسئلے میں اختلاف ہوا پھر خون خرابہ ہوگا، اس امت کو خون خرابے سے بچانے کے لیے حضرت معاویہ کے لڑکے کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ یہ بنیاد کیوں صحابہ کرام کی، جن کو آپ بیٹھ کر مجلسوں میں سوچتے ہو اللہ کے نبی کو کیا جواب دو گے، سوچ کے رکھنا۔ جب حضرت حسین کے پاس شیعوں نے پھر شروع کی اپنی حرکتیں تو محمد ابن حنفیہ حوالہ دے رہے کہ بھائی جان ہم نے تو خلافت دست برداری کی ہے، ہمارے بڑے بھائی حضرت حسن تو خلیفہ تھے، ہم تو خلیفہ بننے کے بعد دست بردار ہوئے، اب ہم کو خلافت کی کیا ضرورت، اور بھائی جان ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہمارے اوپر کوئی ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتا، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کی، آپ کو کوئی تک نہیں کرے گا، آپ دنیا میں آزاد گھومیے، لیکن شیعوں کے بہکاوے میں آ کے آپ یزید کے خلاف محاذ مت کرو۔ یہ کون سمجھا رہا ہے؟ محمد ابن حنفیہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم ان کی نیت پر شبہ نہیں کر سکتے، وہ نواسے رسول ہیں، جنتوں کے نوجوان شہیدوں کے سردار ہیں، صحابی ہیں، ہم ان کے پیر کی دھل کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن حالات یہ، عبداللہ ابن عباس نے آ کر سمجھایا عزیزم آپ مر جائیں گے، خاندان کو لے کر مر جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پر سوار ہو چکے ہیں، سامان لگ چکا ہے اور چلنے جا رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس گھوڑے کے پیر پر، بھتیجے میں تم کو نہیں جانوں گا، چچا آپ نہیں جانیں گے، پوچھا کیوں اصرار کرتے ہو؟ حضرت حسین نے قرآن کی آیت پڑھی، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا، تقدیر کا لکھا کوئی خیال نہیں، چچا میں بتلا لکھتا کیا حالات ہیں میرے اندر، کیسی بے چینی ہے مجھے آپ جانیں۔ عبداللہ ابن عباس نے آواز دی، مکے والوں اس خاندان کا ہم آخری دیدار کر لو، اب یہ خاندان لوٹ کر نہیں آئے، سارا انسان جدید کو عبداللہ ابن عباس کہہ رہے صوفی غداروں پر بھروسہ مت کیجیے، خاندان کو لے کر مت جائیے، بتاؤ کوئی اسلامی جنریسی جس کے اندر مردوں کے ساتھ جنگ میں عورتیں گئی ہوں, جس کے اندر بڑوں کے ساتھ بچے گئے ہوں. اسلامی جنگ کے اصول کے خلاف ہے جنگ میں بچے نہیں جایا کرتے, یہ شیرخوار بچے, یہ پردہ نشین خواتین, خاندان نبوت. اگر لذیذ خلاف جنگ کرنے کے صرف سوچتا ہے, اور اگر واقعتاً وہ جنگ ضروری تھی, کفر اسلام کا مقابلہ تھا, اسلام مٹ رہا تھا, تو مدینہ کے صحابہ نے کیوں روکا, مکہ کے صحابہ نے کیوں روکا, عبداللہ بن عباس نے کیوں روکا, ان کے بھائی محمد بن عبدیہ نے کیوں روکا؟ مذاق کہاں رکھتا ہے؟ یہ جنگ ہے. یہ خانواد نبوت مکہ المکرمہ سے منتقل ہو کر کوفہ آ رہا تھا. کوفہ پہنچنے پر معلوم ہوا کہ واقعتاً کوفیوں نے غداری کی. جب حضرت حسین کو حقیقت معلوم ہو گئی کہ واقعتاً صوفیوں نے غداری کی ہے, اور جو لوگ سمجھا رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے, اور آپ کا راستہ روکا گیا ہے, تو آپ نے پوچھا کیوں روک رہے ہو؟ میں تو مہمان بن کے آبادی کے اندر جا رہا ہوں. لوگوں نے کہا آپ عزیز کے خلاف بغاوت کر کے آ رہے ہیں. فوج کہاں ہے میرے پاس؟ اس کے پاس 50,000,000 فوج ہے, میرے پاس فوج کہاں ہے؟ تو میرے گھر میں ہو گئے, مسکورات ہیں, بچے ہیں, شیر خوار بچے ہیں, تو جلد طرح ہوتی ہے. میں جنگ کرنے نہیں آ رہا ہوں. تب بھی ماننے کو تیار نہیں. اچھا حسین نے کہا دیکھو بھائی, اگر تم کو میری نیت پر شبہ ہے کہ میں جنگ ہی کروں گا اور فوج جمع کروں گا, بغاوت کروں گا, تین باتیں دو کتابوں کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, تاریخ طبری اور البدایہ بن نہایا, جس کی طبیعت کیا ہے حوالہ مسجد کے اندر لے کے بیٹھا ہوا ہوں, آپ مجھ سے نماز کا رابطہ کر سکتے. مذاق مت سمجھو. اچھا حسین نے وہاں پر کہا تھا اختاروا مني قتالا ثلاثا, تین باتوں میں سے ایک مان لو, اما ان ارجع الى المكان الذي اقبلت منه, جہاں سے آیا ہوں وہی لوٹ جاتا ہوں. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا, آپ لوٹیں گے نہیں. اچھی بات, مجھ کو ڈائریکٹ جزیر کے پاس لے چلو دمشق, تم کو صبح بغاوت کروں گا میں. ارے بھائی جزیر کے بعد بھی خلیفہ, میرے بعد بھی خلیفہ, اور حضرت معاویہ کی بہن اللہ کی نبی کی بیوی ہے, ام المومنین ہے, میری نانی ہے, ہمارا گھرانہ ہے, ہم نمٹ لیں گے, چلو عزیز کے پاس. ان کا یہ بھی نہیں ہوگا. اچھا مسلمانوں کی فوج جہاں جنگ کر رہی ہو اس کو وہاں بھیج دو, جب تک آپ دانا رہے گا میں جنگ کرتا رہوں گا, یا تو جان سعادت لوٹ کر لوں گا یا اسی حال زندگی گزار دوں گا. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا. تو پھر ہوگا سوال پیدا ہو, تین شرطیں رکھی تھی, اختار مني قتالا ثلاثا, تین میں سے ایک تو مان لو, ایک بھی ماننے کو تیار. کیوں؟ ذرا جگر سام کے بیٹھیے گا, کان کھول کر سن لیجیے گا. ایسے حسین کے پاس جو کوفیوں کے خطوط آئے تھے لمبے لمبے, وہ ایک بوری تھی وہ ساتھ سے باندھ کر لے گئے. جب ان لوگوں نے راستہ روکا تھا تو حسین نے وہ خصوص طور پہ سنائے تھے کہ مجھ کو تو فلاں فلاں نے بلایا ہے, میں تو مہمان بن کے آیا ہوں. جب یہ راز پاک ہوا کہ کوفی غداروں نے ان کو بلایا ہے, اگر اس کی اطلاع یزید کو ہو جائے گی تو ان کوفیوں کا کیا ہوگا؟ ان کی جان پر بنی ہوئی. یہ حسین کو وہاں نہیں جانے دینا چاہتے جیت کے پاس, یہ وہاں گئے تو ہماری خیریت نہیں. انہیں بدماشوں نے رات میں سب خون مارا ہے اور خانواد اہل بیت کو شہید کر دیا. نہ رہے باس نہ بجے باسری. اس ایک بچہ جو سخت بخار کی حالت میں تھا, اچھے حسین کے صاحبزادے حضرت علی بن العابدین, وہ باہر نہیں آئے تھے. ورنہ سوچئے, آدمی جنگ میں بڑوں کو مارتا ہے, بچوں کو مارتا, پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا تھا مسورات کے طور پر. وہ بچہ بیمار تھا, بستر کا تھا, اس لیے وہ مستورات کے ساتھ بچ کر چلا گیا, ورنہ ان مردودوں نے خانواد اہل بیت کو بچانے میں کوئی قسم نہیں اٹھا رہا. اب اس کے بعد یہی بیٹھ گئے مطلب درج سے, ہائے حسین ہائے حسین, ہم نے ارے کم بخت کوفے میں تم ہی تم کیا کون تھا, تم قاتل ہو حسین, تم نے کیا کیا؟ الزام ڈال دی عزیز کو. اب امت دو حصوں بڑھ گئی, ایک بولتی فلید ہے, مردود ہے, مرحوم ہے, جو آپ کی بجا سکتے ہیں, ایک بولتا بھائی بے قصور ہے. وہ اس کو تم جہنمی کہو کہ بے قصور کہو, اصل قاتل تو آرام جھلکی سے. یہ ہے وہ کہانی, کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں, خانواد اہل بیت سے محبت دین کی بنیاد ہے. حضرت حسین کی عظمت, ان سے محبت ہمارے دین کا حصہ ہے, لیکن حضرت حسین کا اصل قاتل کون ہے؟ کیوں نہیں پہنچتے اس پر؟ عمر ابن خطاب کا قاتل کون ہے؟ عثمان غنی کا قاتل کون ہے؟ حتانی کا قاتل کون ہے؟ ذرا آپ اوپر سے اتریے سیریل وائز تو آپ خود کہیں گے حسین نے قاتل کیا. اور شیعوں کو آپ گولی مار دے, نیزہ مار دے, آگ نکال دے, اتنا برا نہیں مانتے. جب یہ سنتے ہیں حسین نے قاتل, ہم کو کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا تو پورا پلان فیل ہو جائے گا. مجھے خون پر گالیاں گونجنے لگتی ہیں منہ بھر بھر کے. یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ ہم تو محبت اہل بیت والے. ارے تم محبت اہل بیت والے نہیں ہو, تم قاتل عثمان ہو, تم قاتل عمر ہو, تم قاتل علی ہو, تم قاتل حسن ہو, اور تم ہی قاتل حسین ہو. اللہ ان مکاروں سے دور رہنے اور بچنے اور حقیقت بننے کی توفیق عطا ہو. یہ جو ہمارے محلوں کے اندر بچے, یہ کبھی وہ کبھی یہ گنگا, اور ہم اس کے کسی بھی چل رہے ہیں تازیوں کی نیاز منت. خدا کے واسطے مسلمانوں, کیا منہ دکھاؤ گے پیغمبر کو اور کیا منہ دکھاؤ گے خدا؟ اس سے پہلے ہفتے میں نے کہا تھا, کسی کے انتقال پر اگر غم ہے تو غم کا اظہار ڈھول پیٹ کر. حضرت حسین کی اگر شہادت ہے تو کیا ان کے ابا شہید نہیں ہے؟ خاندان میں کوئی شہید نہیں ہے؟ عثمان غنی شہید نہیں ہے؟ عمر ابن خطاب شہید نہیں ہے؟ کسی کی یاد نہیں رہی؟ ایک شہادت کو لے کر پوری امت گمراہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح حقیقت سننے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک آدھ اعلانات,